فرمایا اسی طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا. پھر وہ واقعہ یاد کرو, یہ ہے وہ واقعہ جس پہ ہو سکتا ہے کہ سورت کا نام سورت بقرہ ہو. دیکھیں پوری سورت میں آپ کو گائے کی کوئی اور باتیں نہیں ملیں گی, اور اسلام کا یہ مزاج سمجھیے کہ سورت بقرہ کا نام سنتے ہی ہو سکتا ہے کہ شاید اس میں کوئی گائے کی باتیں ہوں گی, تو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے اعتبار سے اس واقعے کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے یہاں یہ بات رکھی. میں نے اور آپ نے اس کو نصیحت سے سننا ہے, پورا پڑھیں گے اور اس میں سے جو رویے آپ نوٹ کریں گے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی. فرمایا یاد کرو کیا, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا. اور یاد کرو وہ وقت جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے, کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو. موسیٰ نے کہا میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کرو. یا نوٹ کیجئے گا, مذاق کرنا اور کامیڈی کے نام پہ ایسے عجیب و غریب لطیفے گھڑنا اور ولگر ٹاک کرنا یہ جاہلوں کی باتیں ہوتی ہیں. بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے. موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ درمیانی عمر کی ہو, بس جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ پوچھ لو کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے انہا بکرتن صفرا, یہ ایک گائے ہے جو زرد رنگ کی ہوگی جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے. پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے, ہمیں اس کے تعین کرنے میں کچھ شبہ ہو گیا ہے, اللہ نے چاہا تو ہم اب اس کا پتہ پا لیں گے. موسیٰ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی, نہ زمین جوتی جاتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے, صحیح سالم اور بے داغ ہے. اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا, پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. یعنی کرنا نہیں تھا لیکن کرنا پڑ گیا. یہ سارا واقعہ کیا ہے؟ بیسیکلی اس کے اندر تین چیزیں آتی ہیں. چونکہ مصر میں فرعون کی غلامی میں تھے, مصری گائے کو پوچھتے تھے, کو ورشپ کہہ لیجئے, ان کے ساتھ رہتے رہتے ان کے دل میں بھی گائے کا تقدس آ گیا تھا. کیونکہ مسلمان ہمیشہ ہی اپنے ارد گرد کے ماحول سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. ایک دوسری وجہ بھی یہ ہو گئی تھی کہ وقت کے ساتھ ان کے عقائد میں یہ سوچ آ گئی تھی کہ اللہ مردوں کو زندہ نہیں کرے گا, اور تیسری ایک وجہ تھی کہ اتفاقاً قتل بھی ہو گیا اور مجرم کا پتہ نہیں تھا, پوری سوسائٹی میں کیوس برپا تھا. ان تینوں کے لیے اللہ نے ان کو حکم دیا کوئی ایک گائے لے لو اس کو ذبح کر دو. گائے ذبح ہوگی تو کیا ہوگا, وہ ان کے دل میں جو گائے کی عزت ہی وہ ختم ہوگی. لیکن یاد رکھیے جب کرنے کو دل نہ چاہے تو وہ کام مشکل لگتا ہے, ہیلے بہانے. اور آپ نے دیکھا کہ گائے کے لیے ایسے سوال کریں جیسے کوئی لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے ڈھونڈتا ہے, رنگ کیسا ہو, گوری ہو, چٹی ہو, کیسی ہو, کیونکہ کرنا نہیں تھا. اللہ کہتے ہیں وہ تھے ہی نہیں کرنے والے لیکن مجبوراً کرنا پڑا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب گائے ملی بھی تو بھاری قیمت پہ ملی, بے جا سوالات کر کے انہوں نے دین کو اپنے لیے مشکل کیا. تو اللہ تعالیٰ اس کی جو اصل ریزن تھی وہ بتا رہے ہیں, وہ اس قتل تم نفسن فداراتم فیھا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون. اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی, پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو وہ کھول کر رکھ دے گا. فکل ندریبوہ ببادیہا کذالک یحیی اللہ الموتا. اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ, دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ. آپ سوچئے مردہ ان کے سامنے زندہ ہوا, ریئل میں ہوا, اور اس نے زندہ ہونے کے بعد قاتل کا نام بتایا اور اس کے بعد پھر مر گیا. اب آپ بتائیے کتنی بڑی بات ہے. آپ امیجن تو کریں قبرستان میں کوئی جائے, ایک دم قبر اٹھ کر پھٹے اور جو مردہ تھا وہ زندہ ہو, پھر وہ بتایا مجھے کس نے مارا, اور پھر اس کے بعد وہ مر جائے, کتنا دل ڈرے گا, خوف آئے گا نا. لیکن اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ان کے دل نہیں پگھلے. یہاں سے دیکھیں ان کے دل کتنے سخت ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهي كالحجارة كالحجارة اشد قسوة. مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے, پتھروں کی طرح سخت, بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے. کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں, کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے, اور کوئی اللہ کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے, اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں. دلوں کی بات ہے یہاں. آج ہم سب چیک کریں کیا ہمارا دل سخت ہو چکا ہے. پتھروں سے تو چشمے نکلتے ہیں, کیا میری آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلتے ہیں؟ کب آخری بار قرآن پڑھ کر میں روئی، کب اللہ کا حکم سن کے میں اس طرح لینڈ سلائڈنگ کی طرح اللہ کے آگے جھک گئی؟ آج اب دیکھیں امت مسلمہ کا دل سخت لگتا ہے، اتنی قتل کی خبریں اور تصویریں سن چکے، چند منٹ میں خبروں میں دیکھ کے ہائے ہائے افسوس کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں آج میٹھا نہیں بنایا، لاؤ میٹھا دے دو۔ یاد رکھیے امت مسلمہ کا یہ بھی ایک بہت بڑا مرض ہے کہ آج ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہم مسلمانوں کا ہی خون بہتا دیکھتے ہیں لیکن ہمارے دل نہیں پگھلتے۔ کیوں؟ پتھروں کی محبت دلوں کو پتھر کر دیتی ہے۔ یہ دنیا کے پتھر ہی ہے نا، ڈائمنڈ بھی تو پتھر ہے، برتن بھی تو پتھر ہے، اور لکڑی کا فرنیچر بھی تو پتھر ہے۔ جب ایک مسلمان مٹیریلسٹک ہو جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہوتا ہے۔ آج امت مسلمہ کے حالات بدلنے ہیں نا، اس کو امت وسط بنانا ہے، تو ان کے دلوں کو نرم کرنا پڑے گا، سوز اور گداز، اور اس طرح سے کہ انسان جب اللہ کا کلام سنے تو رونے لگے۔ ابھی انشاءاللہ ہم سنیں گے اس رب کی تلاوت، تو آپ نے تلاوت سنتے جتنی رونے والی شکل بنا سکے بنائیں، ایسی شکل بنائیں گے کہ اللہ کو پیار آ جائے، کیونکہ بہت جھومتے جھامتے سننا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ آپ کو کیا امید تھی کہ یہ اتنا بڑا واقعہ دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے، پگھل جائیں گے؟ نہیں، افتت ماؤ نہیں ہو من لکم، اے مسلمان اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع کرتے ہو کہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا، پھر خوب سمجھ بوجھ کر جان بوجھ کر اس میں تحریف کر دی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ان کو مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے اکیلے میں ان کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ تم بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی، اور تمہارے پاس تمہارے رب کے مقابلے میں ان کو حجت پیش کرے۔ یہاں نوٹ کیجئے گا کہ بنی اسرائیل کا کتنا زوال تھا کہ ان کے دل سے یہ خیال ہی چلا گیا تھا کہ اللہ کو غیب کی باتیں پتہ ہے، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ آج آپ دیکھیے امت مسلمہ کے اوپر دیکھیے، کئی ایسے کام ہم مسلمانوں کو کرتے دیکھتے ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد ہمیں یقین نہیں آتا کہ کیا ان کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ تو قوموں کے دل سے جب خدا خوفی نکل جاتی ہے تو ویسی ہی باتیں کرتے ہیں، اور کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ ان میں سے ایک دوسرا گروہ امیین کا ہے، یہ ہے نصف کی آیت، امیین وہی لفظ آ گیا، جو کتاب کا تو علم نہیں رکھتے، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ ایسے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ جہاں ان کو خواہشیں ملتی ہیں۔ دیکھیے جب مذہبی طبقہ سچے دین کو چھپا کر کھانے پینے مرچ مسالے نظر نیاز والے دین کو عام کر دیتا ہے نا، تو پھر لوگ امی رہ جاتے ہیں، ان پڑھ ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چند خواہشیں ہیں، فلاں دروازے سے گزر جاؤ تو جنتی بہشتی، اور فلاں اور قبر پہ جا کے سجدہ مانگو تو دعائیں ہوں گی، فلاں دینے والے، اور انسانوں کو لوگ داتا کہنے لگ جاتے ہیں، لوگ انسانوں کو دستگیر کہنے لگ جاتے ہیں۔ یہ کسی قوم کے زوال کی علامت ہے؟ مجھے تو بالکل اتنی آیتیں پڑھتے وقت ایک بار بھی نہیں لگا کہ یہ ماضی کے مسلمانوں کی کہانی ہے۔ آپ کو لگا؟ اگر یہ میں ہسٹری بیچ میں نہ رکھتی تو کیا آپ کو یہ نہ لگتا کہ یہ آج ہماری باتیں ہیں؟ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو پچھلے لوگوں کی باتیں کیوں سنائی کہ ہم اپنے حال پہ غور کریں۔